بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا، تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین حبیبنا محمد و آلہ طاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پیام رحمان ہے، اور آپ کو جیسا کہ اطلاع ہے، پچھلے ہفتے ہم نے ایک اہم گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ یہ کہ دنیا اور انسان کی ہر نظر وہ نصیحت اور وعظ اور عبرت سے لبریز ہے۔ جہاں بھی انسان سر گھماتا ہے اور آنکھوں کو گھماتا ہے، آنکھوں کو لے جاتا ہے، وہاں اس کے لیے ایک نصیحت پوشیدہ ہے، اس کے لیے ایک عبرت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، خود اللہ بندوں کو نصیحت کرتا ہے، یہاں تک کہ خود شیطان بھی نصیحت کرتا ہے دوسروں کو۔ نصیحت کرنے والوں کی فہرست میں سبھی ہیں، اللہ سے لے کر کے بندوں تک، اس کے بعد پھر شیطان تک۔ لیکن بات ہے کہ نصیحت قبول کون کرتا ہے؟ قبول وہ لوگ کرتے ہیں جو عاقل ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر قرآن کریم نے تاکید کی ہے، اس کو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی نہج البلاغہ نے بھی اس کی طرف کچھ اشارے کیے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہماری گفتگو آیات کے تناظر میں رہی، اور آیات میں ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے آیات کیا کہتی ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جو نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے بھی آیات نے بہت کچھ کہا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے زیادہ اپنی گفتگو کو ہم نہج البلاغہ کے تناظر میں کریں، اور اس کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ نہج البلاغہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے، نصیحت کرنے والوں کے حوالے سے، نصیحت قبول کرنے والوں کے حوالے سے۔ آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں فاضل محترم جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں میں سلام پیش کرتا ہوں،
شکر گزار ہوں۔ پچھلی بار گفتگو تھی کہ انسان کو نصیحت کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، آپ نے بتایا باقاعدہ ضرورت ہے انسان کو، مگر یہ کہ کوئی ایک ایسا انسان ہو جو ہر طریقے سے علم کے حوالے سے پرفیکٹ ہے، اس کو فراموشی کا عارضہ نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی فراموشی کا شکار نہیں ہوتا ہے، بھولتا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایک ایسا شخص ہے
جی،
اس کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک سوال یہاں پہ تھا کہ حضرت رسول نصیحت کی درخواست کرتے ہیں جناب جبریل سے،
جی
یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ یہاں بھی کمال کی جہاں پر منزل کی بات ہوتی ہے، وہاں پر پھر لامحدود وسعتیں ہیں، ٹھیک ہے کہ حضرت رسول ہیں، لیکن جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے رب زدنی علما، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے علم میں خدایا اضافہ فرما، اسی طریقے سے نصیحت کی بھی وہاں پہ گنجائش رہ جاتی ہے۔ نصیحت اگر کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس کی عقل میں ذرا کچھ شک کی گنجائش ہے،
بے شک،
اور جہالت کے مقابلے میں باقاعدہ عقل کو استعمال کیا شیخ کلینی نے، پچھلی بار اشارہ ہوا تھا، ہم جو استعمال کرتے ہیں کہ عاقل اور عالم،
جی
ایسا نہیں ہے، وہ معاف کیجیے گا، جاہل اور عالم ایسا نہیں ہے، بلکہ جاہل اور عاقل، یعنی ایک طرح سے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، اس سے گہرا تعلق ہے انسان کی نصیحت قبول کرنے کا۔ یہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، اجازت دیں، ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
اللهم صل على محمد و آل محمد۔
صرف عقل مند نصیحت پذیر ہیں۔ خداوند متعال سورہ روم کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے اعلیٰ شان و منزلت ہے، اور وہ غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے، جن غلاموں کے تم مالک ہو گئے وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں، اور تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آزاد لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ مشرکین اللہ کو مالک تسلیم کرتے ہیں، یا اس کے بعد کسی مملوک کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس مثال میں یہ وضاحت ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں اپنے مملوک غلام کو شریک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو، لیکن یہ بات کس قدر نامعقول ہے کہ اللہ کے مملوک اور مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
جی، عقل مند انسان نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ نہج البلاغہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے، ہمیں آج یہ جاننا ہے۔ جی لیے عباس صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم آپ کے مبارک کلام کو آ کے دیکھیں تو جگہ جگہ پر، خصوصاً نہج البلاغہ میں، آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صرف عقل مند ہی ہیں کہ جو نصیحت کو آ کے قبول کرتے ہیں۔ یعنی نصیحت کو قبول کرنا عقل مندی کی نشانی ہے، گرچہ آج ہمارا معاشرہ اس کو بیوقوفوں کی نشانی سمجھتا ہے۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کریے تو وہ اس لیے نہیں قبول کرتا کیونکہ پبلک یہ سوچے گی کہ وہ کیا ہے، ہمیں ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ نہیں،
یا وہ خود اپنی ایک طرح سے توہین محسوس کرتا ہے
جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن بار بار تاکید کر رہا ہے، پچھلے پروگرام میں اشارہ کیا، اب آ کے دیکھیں گے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 105 میں حضرت آتے ہیں، اسلام نے کیا کیا، اسلام اپنے ساتھ کیا کیا نعمتیں لے کے آیا ہے، کیا کیا اچھائیاں لے کے آیا ہے۔ میری درخواست ہے محترم ناظرین سے کہ ایک بار جا کے اس خطبے کو پڑھیں، دیکھیں تاکہ پتہ چلے، اور پھر اپنے مسلمان ہونے کے اوپر فخر کریں۔
خطبہ نمبر 105
حضرت گناتے ہیں، پھر فرماتے ہیں فجعلہ، خداوند متعال نے اس اسلام کو بنایا، فہمن، ایک سمجھنے کا طریقہ، اسلام کو سمجھنے کا ایک راستہ بنا، یعنی اسلام کے ذریعے سے انسان کے اندر سمجھداری آئی۔ البتہ لمن اقلا، اس انسان کے لیے کہ جس نے غور و فکر کی،
جس نے عقل سے کام لیا،
عقل سے کام لیا، نہ ہر ایک کے لیے۔ ہو سکتا ہے مسلمان ہو لیکن عقل مند نہ ہو۔
صحیح۔
پھر فرماتے ہیں ولبن، اور اس کے لیے سب کچھ بنایا، حقیقت بنایا اسلام کو، کس کے لیے؟ لمن تدبر، کہ جس نے آ کے ان تمام چیزوں میں تدبر کیا، غور اور فکر کیا۔ تو یہاں پر حضرت آ کے کہہ رہے ہیں دیکھو اسلام تمہارے لیے نعمت ہے، لیکن کب؟ جب تم اس کے اندر تدبر کرو، جب تم اس کے اندر تعقل کرو اور سوچو اور دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔
مطلب یہ کہ اسلام کا ایک سب سے بڑا امتیاز یا ایک سب سے بڑی علامت اسلامی ہونے کی عقل ہے۔
جی،
جہاں پہ عقل رخصت ہو جاتی ہے، جہاں پہ بے عقلی والی باتیں ہونے لگتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر اسلام کا کوئی تصور نہیں
ہے۔ یعنی اسلام تاکید کرتا ہے تعقل کی، عقل کی نہیں۔ دیکھیے فرق ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے اور خداوند متعال نے اس کو یہ نعمت دی ہے، لیکن مرحلہ یہ ہے کہ ہم کتنا اس نعمت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، تعقل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک اہم مرحلہ ہے کہ اس کے اوپر ہم آ کے غور کریں، دیکھیں۔ اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لمن اقلا، لمن تدبرا، کہ جس نے آ کے تدبر کیا، جس نے آ کے تعقل کیا، جس نے آ کے غور و فکر کی۔ اگر غور و فکر کی تب یہ نصیحت کو قبول کر لے گا۔
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ان کے ذہن میں پنپتی ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی فکر نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی تدبر یا تعقل یا عقل کی کہیں پہ، جسے کہتے ہیں، عقل کے آثار نہیں دکھائی دیتے ہیں،
جی
وہ اس کو چپکا دیتے ہیں اسلام کے ساتھ۔
جی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان عین، اسلام عین تعقل ہے۔ ایک ذرہ برابر آپ کو کہیں پر اسلام میں ایسی بات نہیں نظر آئے گی کہ جو عقل کے دائرے سے باہر ہو۔
ابھی آج کل بہت سی مثالیں ایسی، میں سمجھتا ہوں، ہم دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت صورت حال ہے کل ملا کے دنیا کی، اس کے بعد یہ کہ عالم اسلام کی،
جی
خاص طور سے اسلام کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں باقاعدہ، آیات کی تلاوت ہوتی ہے،
لیکن سارے کام بے عقلی کے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے۔ مولا کائنات بار بار تاکید کر رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اور اگر ایک بار ہم آ کے قرآن کے اندر تعقل، اولو الالباب، عقل، ان ورڈ کو آ کے سرچ کریں، ایک آپ کو لمبی فہرست ملے گی آیات کی، اولو الالباب اور عاقلون، تعقلون، عقل، یہ تمام الفاظ آپ کو قرآن میں جو ہے وہ شدت سے ملیں گے، اور بہت زیادہ ملیں گے۔ بار بار قرآن دعوت دے رہا ہے، انسان اگر صحیح عقل نہیں رکھتا، صحیح تدبر نہیں رکھتا، تو انسان خدا کی کیسے عبادت کر سکتا ہے؟
صحیح،
تاکید کی گئی ہے، غور و فکر کرنا عبادت ہے،
وہ بہت بڑی عبادت ہے،
بہت بڑی عبادت ہے، یہاں تک کہ کہا یہ گیا ہے کہ کچھ دیر غور و فکر کرنا کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
70 سال کی عبادت سے بہتر ہے آپ کچھ دیر بیٹھ کر سوچ لیں، سمجھ لیں، اور سمجھنے کی کوشش کر لیں، جو نشانیاں اللہ کی ہیں اس میں تھوڑا سا ذہن کھپا لیں اگر، تو 70 سال کی عبادت سے کہا گیا ہے کہ یہ افضل ہے۔ صحیح ناظرین، کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکھتے ہیں، اجازت دیں، ایک بریک کے بعد آتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو، ایک باعمل نصیحت کرنے والے کے چراغ ہدایت سے روشنی حاصل کر لو، اور ایک ایسے صاف و شفاف چشمے سے سیراب ہو جاؤ جو ہر آلودگی سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اللہ کے بندو، دیکھو، اپنی جہالت کی طرف جھکاؤ مت پیدا کرو، اور اپنی خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ، کہ اس منزل پر آ جانے والا گویا سیلاب زدہ دیوار کے کنارے پر کھڑا ہے، اور ہلاکتوں کو اپنی پشت پر لادے ہوئے ادھر سے ادھر منتقل ہو رہا ہے۔ ان افکار کی بنا پر جو یکے بعد دیگری ایجاد کرتا رہے گا۔ یاد رکھو کہ امام کی ذمہ داری صرف وہ ہے جو پروردگار نے اس کے ذمہ رکھی ہے، کہ بلیغ ترین موعظہ کرے، نصیحت کی کوشش کرے، سنت کو زندہ کرے، مستحقین کی حدود کا اجرا کرے، اور حقداروں تک میراث کے حصے پہنچا دے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
جی ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ جو عقل مند انسان ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور اگر نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی طرف ابھی مولانا نے اشارہ کیا۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جیسے کہ ابھی پچھلی گفتگو میں بھی اشارہ ہوا تھا صرف، اور آج کے پروگرام کی ابتدا میں بھی، کہ دنیا جسے کہتے ہیں نصیحتوں سے لبریز ہے، عبرتیں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، مالا مال ہے عبرتوں سے اور نصیحتوں سے، اس کو کیسے ہم ایکسپلین کریں، کیسے توضیح دیں گے، کیسے محسوس بنائیں اس چیز کو کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں نصیحت ہے؟
نصیحت دیکھیے، اس کے لیے شاید اشارتاً اور آپ کے جواب کے لیے مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک جملہ ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ من کان لہ فکرہ، اگر کسی انسان کے پاس سوچ ہے، عقل ہے، تعقل ہے، تدبر ہے، فی کل شیئن عبرہ، ہر چیز میں اس کے لیے ایک نصیحت اور عبرت ہے، ہر چیز میں،
جس کے پاس فکر ہے،
فکر ہے،
ہر چیز میں اس کے لیے عبرت اور نصیحت،
عبرت اور نصیحت۔ کتنی کہانیاں آپ کو ملی ہوں گی کہ لوگ تھک گئے تھے عمل کرتے ہوئے، پریشان ہو گئے تھے، لیکن ایک چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے سے ان کو عبرت ملی، انہوں نے آ کے دیکھا کہ بھائی جب یہ ایک جانور ہو کے نہیں تھک رہا ہے، یا وہ کہانی کہ پڑھتے رہے نہیں سمجھ میں آیا، چلے گئے جنگل اور بیابان میں تو دیکھا پانی ٹپک رہا تھا ایک پتھر کے اوپر، اور اس نے اس پتھر کے اندر اثر بنا دیا تھا۔ تب انسان نے سوچا، اس نے عبرت حاصل کی کہ اگر یہ پتھر، اس پانی جو کتنا نرم ہے، وہ اس کے اندر اثر کر سکتا ہے، تو کیا علم میرے دل کے اوپر اثر نہیں کر سکتا؟ پلٹ کے آیا، دوبارہ پڑھنا شروع کیا، عالم اسلام کا بہترین انسان بن کے نکلا۔ اگر اس وقت وہ اس پتھر اور پانی سے عبرت حاصل نہ کرتا،
صحیح،
اگر وہ انسان اس ایک حشرے سے، اس ایک کیڑے سے عبرت حاصل نہ کرتا، کیا اس کی زندگی 180 ڈگری چینج ہوتی؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک لمحہ سوچ لینا کیوں 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ تمہاری 70 سال کی زندگی کو بالکل موڑ دے گا. اگر تم نے عبرت حاصل کر لی، تم نے سمجھ لیا کہ کون سا کام صحیح ہے کون سا کام غلط ہے، تمہاری پوری زندگی کا شیڈیول چینج ہو جائے گا.
یقیناً.
تو ہم آ کے یہ نہیں تفصیل دے سکتے کہ کس کس چیز میں عبرت پائی جا رہی ہے، بلکہ ہمیں یہ آ کے غور کرنا پڑے گا ہر چیز میں عبرت پائی جا رہی ہے. یہ ہم ہیں کہ آ کے اپنی آنکھوں کو کھولیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ کون سی چیز کس اینگل سے ہمارے لیے عبرت بن رہی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے عبرت بن نہ رہی ہو. اور شاید جو سب سے اہم پوائنٹ ہے یہاں پر، اور ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر غور کریں، وہ یہ ہے، دیکھیں ہم متوجہ نہیں ہو پاتے کہ کس چیز میں ہمارے لیے عبرت ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم متوجہ نہیں رہتے ہیں کہ ہماری ضروریات اور ہماری کمیاں کیا ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک انسان جنگل میں نکلتا ہے کچھ تلاش کرنے کے لیے، آپ اسے پوچھتے ہیں قبلہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ کہے گا بھائی مجھے باندھنے کے لیے ایک ڈوری کی ضرورت ہے. کوئی چیز باندھنے کے لیے اس کو ایک ڈوری، ایک تاگے کی ضرورت ہے، وہ تلاش کر رہا ہے. جب وہ ڈوری کو تلاش کر رہا ہے اس بیابان میں، تو کیا دوسری چیزیں اس کو نہیں ملی؟
یقیناً ملی،
لیکن اس نے ان کی طرف نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ضرورت نہیں تھی،
اس کی ضرورت نہیں تھی.
تو انسان کی توجہ ہمیشہ اس چیز کی طرف جاتی ہے کہ جس میں اس کی ضرورت چھپی ہوئی ہو. ہم کیونکہ اپنی ضرورت کی طرف متوجہ نہیں رہتے ہیں، اپنی کمیوں کی طرف متوجہ نہیں رہتے ہیں، لہٰذا ہم عبرت حاصل نہیں کر پاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے. بھائی جب ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہم ناقص ہیں، ہمیں ضرورت ہے، تو ہم کیسے عبرت حاصل کریں گے؟
جب تک انسان اپنے اندر کمی کا احساس نہ کرے
تب تک
اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا.
تو لہٰذا پہلے پلٹے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، پلٹے معرفت نفس کی طرف، پلٹے اپنی کمیوں کی طرف، پلٹے اپنے ان چیزوں کی طرف جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، دیکھیں کیا کیا ہے. اگر اس کے اوپر سوچیں گے پھر باہر نکلیں گے تو ہمیں ہر چیز میں عبرت نظر آئے گی. ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم خدا کی معرفت نہیں رکھتے، سب سے بڑی کمی ہے. اگر ہم اس کو صحیح سے سمجھیں تو ہر چیز میں خداوند متعال نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے نشانی رکھی ہے.
وہ ایک مجھے فارسی شعر یاد آ رہا ہے، اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ ایک عاقل انسان کے لیے، ہوشیار انسان کے لیے پتے جو ہوتے ہیں درخت کے پتے، ہر پتا ایک کتاب ہے،
ایک کتاب
معرفت پروردگار،
بے شک ہر پتا ایک کتاب ہے. اگر وہ آ کے غور کرے کہ جو اس کی بناوٹ ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، کس طرح سے بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے،
اسی ایک پتے میں کھو جائے.
اور ہماری تربیت اسکول میں کیا کی جاتی ہے کہ نہیں، ایک بگ بینگ کی تھیوری بیان کر دی جاتی ہے اور اس کے پیچھے تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آگے سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا یوں بن گئی. لیکن اگر یہی طالب علم، یہی اسٹوڈنٹ آ کے ایک مرتبہ غور کر لے اس بات کے اوپر کہ بھائی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دھماکہ ہو رہا ہے، اس کو کس نے کیا؟ خود سے ہو گیا. تو کم سے کم دنیا میں ایک کام تو ملا ہمیں جو خود سے ہو گیا، تو اگر ایک خود سے ہو سکتا ہے تو دو بھی ہو سکتے ہیں، دو ہو سکتے ہیں تو تین بھی ہو سکتے ہیں. اس ایک کام میں کیا خصوصیت ہے کہ وہ خود سے ہوا لیکن دوسرے نہیں ہوئے؟
آج تک اس کے بعد، اس زمانے کے بعد کیوں نہیں ہوا؟ چھوٹا سا کام نہیں ہوتا؟
کیوں ہم نے کیوں نہیں سوچا اس کے اوپر؟ کیونکہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں خدا کی معرفت کی کس طرح سے ضرورت ہے. الا ماشاء اللہ آپ چلے جائیں، دین کے بارے میں نہیں سوچتے کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہمیں دین کی ضرورت ہے. تو ہم عبرت حاصل نہیں کر پاتے. تو عبرت ہر چیز سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، ہر چیز سے آپ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، کہ خداوند متعال نے اپنی نشانیوں کو ہر چیز میں پوشیدہ رکھا ہے. جناب لقمان سے پوچھا گیا کہ اے لقمان تم نے ادب کس سے سیکھا؟ تو آپ نے پلٹ کے جواب دیا کہ جو بے ادب انسان تھے، بد اخلاق انسان تھے، میں نے ان سے ادب سیکھا.
بد اخلاق انسان سے وہی انسان ادب سیکھ سکتا ہے جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، جو عقل سے کام لینا جانتا ہے. صحیح. یہاں پر کچھ دیر کے لیے ناظرین رکتے ہیں، پیام رحمان ابھی جاری ہے.
اللہم صل علی محمد محمد.
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو تمہارا فرض ہے کہ سعی کرو، کوشش کرو، تیاری کرو، آمادہ ہو جاؤ، اس زاد راہ کی جگہ سے زاد سفر لے لو، اور خبردار یہ دنیا تمہیں اس طرح دھوکہ نہ دے سکے جیسے پہلے والوں کو دیا ہے۔ جو امتیں گزر گئیں اور جو نسلیں تباہ ہو گئیں جنہوں نے اس دنیا کا دودھ دوہا تھا، اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا تھا، اس کے باقی ماندہ دنوں کو گزارا تھا اور اس کی تازگیوں کو پجمردہ بنا دیا تھا، اب ان کے مکانات قبر بن گئے ہیں اور ان کے اموال میراث قرار پا گئے ہیں۔ نہ انہیں اپنے پاس آنے والوں کی خبر ہے، اور نہ رونے والوں کی پرواہ ہے، اور نہ پکارنے والوں کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
من کان له فکرہ فی کل شئین عبر۔ حضرت امیر صلی اللہ سلام اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کے پاس فکر ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ جہاں نظر کرتا ہے اس کے پاس ایک عبرت اور نصیحت ہوتی ہے۔ جی مولانا، آپ کی بات ناقص ہے، میں نے آپ کی جگہ روکا آپ کو بھی۔
البتہ یہاں پر ایک اینگل اور بھی ہے، شاید ہم لوگ آگے کبھی کبھی اپنے ذہن میں آ کے یہ سوچیں کہ اگر ہر چیز میں نصیحت ہے، اگر ہر چیز میں اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں واضح ہے، تو پھر یہ انسان کیوں نہیں قبول کرتا؟ بہت آسان ہے
کہ جبکہ خود اس کے فائدے میں بھی ہے،
اس کے فائدے میں بھی کوئی اس کا نقصان بھائی، اگر آپ عبرت حاصل کر رہے ہیں تو آپ اپنا مسئلہ آگے سولو کریں گے، اس کے اندر آپ ترقی لے کے آئیں گے، اس کو آپ بہتر بنائیں گے کہ ہاں یہ ہمیں نصیحت ملی اس چیز سے، لہٰذا اب ہم اس کو اس سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بعض انسان شیطانی بہکاؤں میں آ کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان سو رہا ہے، آپ نے اگر اس کا شانہ پکڑ کے ہلایا کہ بھیا اٹھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، پڑھ لو، وہ اٹھ جائے گا۔ ایک انسان اس ٹائم پہ جاگ رہا ہے، پڑھنا نہیں چاہ رہا ہے، آپ نے اگر اس کا شانہ ہلایا کہ بھیا اٹھو، نماز پڑھ لو، جو جاگ رہا ہے آپ اس کو جگا سکتے ہیں، جو سو رہا ہے آپ اسی کو تو جگا سکتے ہیں۔ جو ایک انسان یہ مانتا ہی نہیں کہ اس کو نصیحت کی ضرورت ہے، آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے۔
ہاں، ایک انسان پہلے آ کے یہ سمجھے کہ اس کے اندر کمیاں ہیں، اس کو نصیحت کی ضرورت ہے۔ اسلام میں جو ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کانسیپٹ لا کے رکھا گیا ہے، سورہ مبارک آل عمران میں آیت نمبر 110، خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی نصیحت کرتے ہو۔
صحیح۔
کیوں؟ بہترین امت اسی لیے تو بن رہے ہیں کہ نصیحت کر رہے ہیں اور نصیحت کو قبول کر رہے ہیں۔ بھائی ترقی کبھی، دیکھیں آپ کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، کمیاں باقی رہیں یا ختم ہوں؟ بھائی جب تک کمیاں ختم نہیں ہوئی ترقی کیسے ہوگی؟
آپ کی اس بات سے مجھے ایک قول یاد آیا حضرت امیر سلام اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ اگر انسان خود اپنے کو نصیحت نہ کر سکے
جی، تو کوئی نصیحت اس کے اندر
اثر نہیں، دوسرے کی نصیحت فائدہ نہیں کر سکتی، کوئی اثر نہیں کر سکتی۔
بھائی اس پین سے بہتر پین کب جو ہے وہ کارخانے میں بن پائے گا؟ کہ جب اس میں جو کمیاں ہیں اس کو دور کیا جائے۔ یعنی ایک اس پین کو بنانے والا کہ یہ قبول کرے کہ بھائی اس ماڈل میں یہ کمیاں ہیں، لہٰذا ہم اس سے بہتر آگے بنائیں۔ لیکن کوئی یہی مان کے بیٹھ جائے کہ نہیں یہ بہترین ہے،
اچھا ہے،
تو اب ترقی، جہاں بہترین اور کمال یہ سب چیزیں آتی ہیں وہاں پہ رکاوٹ آتی ہے۔ آپ جب اپنی کمی کو مانیں گے نہیں، نصیحت کو قبول کرنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہوں گے، تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟
وہی سب سے پہلا ناصح یا نصیحت کرنے والا خود انسان کے لیے، خود اس کا نفس ہے، خود
نفس
وہ ہے۔
بار بار نفس لوامہ انسان کو آگے بار بار ملامت کرتی ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ میں نے یہ غلطی کی، میں تھا، اکیلا تھا اور میرا خدا تھا۔ لیکن جب میں رات میں اپنا سر تکیے پہ رکھتا ہوں تو میرے اندر سے ایک آواز آتی ہے،
وہاں پہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے،
تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اب اگر زبان سے نکلا استغفر اللہ اور آ کے یہ عہد کیا کہ خدایا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اس کا مطلب کہ تو نے اس نصیحت کو قبول کیا، اور
صحیح.
اگر چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا اور سو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے کو بند کر دیا. یہ آواز بار بار نہیں آتی، یہ ایک بار آئے گی، دو بار آئے گی، تین بار آئے گی، لیکن اگر بار بار آپ نے اس کو دبایا تو پھر یہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے.
اس کا گلا جسے کہتے ہیں اپنے ہی ہاتھ سے اس کا
اپنے
گلا گھونٹ دیتے ہیں. نفس لوامہ کا جو ملامت کرتا ہے،
جو ملامت کرتی ہے، جو آپ کو بتاتی ہے. جس طرح نفس امارہ ہے، خدا وند مولا نے ہر طرح کی چیز رکھی ہے انسان کے اندر. تو اب ایک نفس طاقتور ہو جاتی ہے، دوسری ضعیف ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی بات کو تو بار بار آپ سن رہے ہیں، نفس امارہ کی بات کو بار بار سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، لیکن اس نصیحت کرنے والی نفس کی بات کو آپ نہیں سن رہے ہیں. تو پتہ ہے یہ طاقتور ہو جائے گی، وہ کمزور ہو جائے گی. پتہ ہے پھر آپ کو اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں گی.
پھر یہی ہوتا ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری گفتگو تھی، جب ہم خود اپنے نفس کی، اپنے اندر سے جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، پھر ہم کسی دوسرے کی آواز نہیں سنیں گے.
نہیں سن سکتے، برا لگے گا آپ کو، آپ بار بار اس کو ٹوکیں گے، آپ ایسی جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں گے، یا آپ ایسی جگہ جائیں گے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں جائیں گے تو وہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں گی، یہی تو کہا جاتا ہے.
بے چینی کا احساس ہوگا وہاں،
یا وہاں جا کے اگر بیٹھیں گے تو آپ بار بار کروٹیں بدل رہے ہوں گے، اس پہلو اس پہلو، بھائی کس طرح سے یہ بات ختم ہو تو میں اٹھ کے جاؤں، کیونکہ آپ کے مزاج کے لیے یہ باتیں گرا ہیں. آپ نے اپنی تربیت اس طرح سے نہیں کی ہے کہ یہ باتیں آپ کو سنائی دیں اور اچھی لگیں.
صحیح علی عباس صاحب، میں شکر گزار ہوں، ایک اچھی گفتگو تھی نصیحت کے حوالے سے، اور بتایا کہ ہے تو سادی سی بات نصیحت کرنا اور نصیحت سننا، لیکن جو نصیحت سنتا ہے اس کے اندر ایک واقعی بڑی فضیلت ہے، ایک بڑی خصوصیت ہے اس کی، وہ یہ کہ عاقل ہے قرآن کریم کی زبان میں اور حضرت امیر کی زبان میں. بہرحال امید ہے کہ اس حوالے سے اگر کچھ باتیں ناظرین کے ذہن میں اور کچھ سوالات اگر آپ کے ذہنوں میں رہے ہوں گے، اس کو کوئی جواب ملا ہوگا. میرے لیے یقیناً مفید رہی گفتگو، امید ہے کہ آپ کے لیے بھی اسی طریقے سے مفید ہوگی. میں شکر گزار ہوں مولانا، خدا انشاءاللہ قبول کرے ان گفتگوؤں کو اور ہمیں توفیق دے کہ ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہم سمجھیں اور اس کا پھر اثر کہیں سے ہمارے عمل میں دکھائی دے. دو ہاتھ ہمیں حق نے بخشے، ہر ہاتھ کو ایک ایک نعمت دی، ایک ہاتھ میں عطرت کا دامن، ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں. انشاءاللہ قرآن ناطق و صامت کے سائے میں ہمیشہ کامیاب اور سر بلند رہیں.